السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے اور بہت سارے سوالات میرے سامنے یہاں موجود ہیں جو ای میلز پہ پوچھے گئے ہیں، جن میں سے کچھ امپورٹنٹ کوئسچنز میں نے نکالے ہیں. باقی کوئسچنز ایسے ہیں جو کہ کافی پروگراموں میں پوچھے بھی جا چکے ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن دو تین سوالات تو بہت نئے ہیں، ان سے آج کے پروگرام کی ہم ابتدا کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں. آپ کا شکریہ جی، آپ یہاں پر تشریف لائے. السلام علیکم جاوید صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پہلے جو دو سوالات میرے سامنے ہیں وہ قیامت کے دن سے متعلق ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ کوشچن ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہیں اسے اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں شیطان نے شرک تو نہیں کیا، نافرمانی کی ہے، شرک نہیں کیا، کیا اس بات کا امکان ہے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اسے معاف کر دیا جائے؟
یہ جو شرک کے بارے میں فرمایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کیوں ناقابل معافی جرم بن گیا ہے؟ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر وضاحت کی ہے کہ یہ اصل میں افتراء علی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دینا ہے.
ٹھیک.
فلاں خلق میں شریک ہے، فلاں امر میں شریک ہے، یہ یا وہ سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا. تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ ہر حال میں جھوٹ ہے، اس لیے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں بتاتا، میں اپنی کتابوں کے ذریعے سے بتاتا، میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتاتا. تو یہ کہا گیا کہ جب کوئی شخص جانتے بوجھتے، یعنی اس کو معلوم ہو گیا یہ کہ یہ شرک ہے، اور پھر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے.
ٹھیک.
ایسی ہی ایک دوسری آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن مستقبل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی وہ آدمی کہ جو اللہ کے مقابلے میں اکڑ کر کھڑا ہو جائے، جو سرکشی اختیار کر لے، یہ جو ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے یا سرکشی ہے یا خدا کو چیلنج کرنے کی کوشش کرنا ہے، یا آدمی کا اپنی حیثیت کو فراموش کر کے ہم عاجز ہیں، یعنی ایک ایسی مخلوق کہ جو اپنے وجود کے لیے بھی بے شمار سہاروں کے محتاج ہے، تو ایسی ایک مخلوق کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے. یہ بتا دیا گیا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ ہے کہ ابلیس کا جرم کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا، ابا واستکبر، یعنی اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور استکبار کیا. تو جس طرح شرک ناقابل معافی ہے، اسی طرح استکبار بھی ناقابل معافی.
بالکل ٹھیک. دوسرا سوال بھی قیامت کے دن سے متعلق ہے. وہ یہ کہتے ہیں، سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا قائم کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تسکین کی خاطر دنیا کا یہ نظام قائم کیا، انسانوں کو اختیار دیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی تسکین کے لیے دنیا قائم کی. اور دوسرے سوال کا حصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا دے گا کہ تم نے یہ یہ عمل کیے تھے، اس کے نتیجے میں یہ تمہاری سزا ہوگی یا جزا ہوگی. جسے سزا دی جائے گی، کہا تو یہ جاتا ہے کہ جسے سزا دی جائے گی وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں میرے یہ جرائم تھے، مجھے یہ سزا دی گئی ہے، لیکن انسان اتنا ہٹ دھرم ہے کہ بالکل انصاف کے ساتھ معاملہ بھی اس کا کیا جائے گا تو وہ ہٹ دھرمی سے تو باز نہیں آئے گا، وہ تو وہاں پر بھی ہٹ دھرمی کرے گا کہ نہیں میرے ساتھ تو انصاف ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا اذن ہوگا اس لیے وہ بول نہیں پائے گا. اگر انسان کی فطرت کو دیکھا جائے تو وہ تو جیسا بھی انصاف ہوگا وہ کہے گا میرے ساتھ تو ناانصافی ہی ہوئی ہے.
نہیں دیکھیے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یہ کہنے کے مواقع اس دنیا میں کیوں پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو بالکل سامنے لا کے دکھا نہیں سکتے. یعنی کوئی شہادت واقع ہوگی، کوئی ثبوت پیش کر دیا جائے گا، اس کی دو توجہیں ممکن ہوں گی، احتمالات پھر بھی موجود رہیں گے، ایک نقطہ نظر یہ ہوگا، دوسرا نقطہ نظر یہ ہوگا. حتمی طور پر کسی چیز کو دو اور دو چار کرنا آسان کام نہیں ہوتا. جب یہاں پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے مجرم بھی تب اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ندامت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، زندگی بھر کے گناہوں پر پشتا بھی رہے ہوتے ہیں، بے شمار مواقع اس کے موجود ہیں. یعنی حقیقت بالکل واضح ہو گئی. تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب وہاں مقدمات پیش ہوں گے تو انسان پر حجت تمام کر دی جائے گی، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، واقعات گواہی دیں گے، آپ کی ساری تصویر سامنے آ جائے گی، میں نے جو کچھ کیا خلوت میں جلوت میں وہ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا. یعنی یہ تو افو درگزر ہے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ مجموعی نیکیوں کا اندازہ کر کے، مجموعی رویے کو دیکھ کے، مجموعی طور پر انسان نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کا لحاظ کر کے بخشنے کا فیصلہ کریں گے تو پردہ ڈالیں گے. لیکن اگر کوئی سرکشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر تو سارے پہلو سامنے لے آ جائیں گے، اس کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. جو پہلے بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنی تسکین کے لیے پیدا کی اور اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی، تو تسکین کے لیے پیدا کی تو پھر تو ضرورت ہو گئی. تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ تسکین کے لیے پیدا کی؟ ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوئی، اس طرح کی کوئی بات قدیم صحیحوں میں بیان نہیں ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ خالق کی حیثیت سے جو تخلیقی فعالیت ہے اس کا ظہور ہوا ہے. اب اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک مصور تصویریں بنا رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بیچنے کے لیے بنا رہا ہے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے مصوروں نے اپنی تخلیقی فعالیت کا اظہار کیا ہے. تو یہ جو آپ کی کریٹو ایکٹیویٹی ہے، یہ اپنی ذات میں اپنا اظہار چاہتی ہے. اس کائنات کا خالق ہے، ظاہر ہے کہ اگر خلق کی یہ قوت موجود ہے، یعنی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ سارے الفاظ بھی در حقیقت ہم محض اپنی عاجزی کو سامنے رکھ کے بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اظہار کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا، یعنی اس کا وفور کے ساتھ اظہار ہونا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے کسی شاعر سے پوچھا جائے کہ تم اپنی تسکین کے لیے شعر کہتے ہو، اس کا جو اندرونی ایک فعالیت ہے وہ اظہار چاہتی ہے، اپنا پوری طاقت کے ساتھ اظہار چاہتی ہے، اور وہ اظہار ہوتا ہے اس کے بعد. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہمارے اپنے گرد و پیش میں ہیں، ان میں سے کسی پر بھی ذات خداوندی کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. میں اس بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ پروردگار کی صفت خلق سے ہم واقف ہیں نا. یعنی یہ اس نے بتا دیا کہ میں خالق ہوں، میں مصور ہوں، میں باری ہوں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو صفات ہیں، یعنی کسی ذات کو اس کی صفات سے مجرد کر کے تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، تو ان صفات کا ظہور کیوں نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے.
ٹھیک، یہاں سے لیتے ہیں سوال. آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا، یہ کچھ لوگ اس کو ایک کوشچن مارک بناتے ہیں یا دی اور کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس کے پیش نظر جو قرآن میں بھی جو غزوہ اور جو جنگوں کا تذکرہ ہے اور جو سیاسی طور پہ بعد میں بھی رونما ہوئی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا اس کو کس طرح سے اس دلیل دے کے سمجھایا جا سکتا ہے؟
مسلمانوں کی تاریخ کے تین حصے ہیں، آپ ذرا تینوں کو دیکھیے کہ اس میں سے کہاں یہ بات صادق آتی ہے اور کہاں یہ صادق نہیں آتی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا بڑی مصیبتیں اٹھا کر قبول کی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں پسے ہوئے طبقوں کے لوگ تھے، زیر دست لوگ تھے، غلام تھے. یعنی ان کے لیے کیا ترغیب ہو سکتی؟ بڑی مصیبتیں تکلیفیں اٹھا کر وہ یہ شہادت دیتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک. سوسائٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے مالک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جانتے ہیں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکلات پیش آئیں. آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں کو دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یعنی اپنا وطن چھوڑ کے. اس زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی تھوڑی تعداد تھی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، لیکن 230-235 کے قریب گھرانے ہیں جو ہجرت تک ایمان لا چکے تھے. تو ان میں سے کس موقع کے اوپر اسلام نے تلوار اٹھائی؟ کچھ نہیں ہو. اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ بدر میں قریش حملہ آور ہوئے، احد میں قریش حملہ آور ہوئے، احزاب میں قریش حملہ آور ہوئے، حدیبیہ کے موقع پر بھی قریش نے راستہ روکنے کی کوشش کی، کوئی حملہ تو نہیں کیا گیا نا. تو یہ جو زمانہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ تو پیش ہی اس دوران میں آیا سارا کا سارا. یعنی پہلے مرحلے میں بھی کہیں آپ کو تلوار سے لوگ مسلمان ہوتے نظر نہیں آتے، دوسرے مرحلے میں بھی تلوار سے مسلمان ہوتے نظر نہیں آ رہے. ان میں سے کون سی جگہ ہے جہاں تلوار اٹھائی گئی؟ اب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا. ظاہر ہے کہ جب کسی تہذیب کا، کسی نظریے کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر جب مسلمان باہر نکلے اور انہوں نے بہت بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے ایک آزادی کی فضا پیدا ہو گئی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں، تو اس میں بھی بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہوئے. کوئی شک نہیں کہ اس میں تلوار بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھی، سیاسی غلبہ بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن یہ پہلا دور نہیں ہے، یہ دوسرا دور ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہاں سے مسلمان نکلے اور دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتے چلے گئے، مثلا ملائیشیا، مثلا انڈونیشیا، قدیم زمانے کے جاوا، سماٹرا، برونائی، ان میں کون سا لشکر ہے جو حملہور ہوا ہے؟ تو اس لیے یہ بات علل اطلاق ٹھیک نہیں ہے. تلوار نے بھی اپنا کام کیا ہے، اس نے ایک سیاسی غلبہ قائم کر دیا، ایک فضا پیدا کر دی، اس کے نتیجے میں قدیم استبداد ختم ہو گیا، سلطنتیں الٹ گئیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سزا نافذ کی گئی پیغمبر کا انکار کرنے کے نتیجے میں، اور اس کا بھی ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ اس میں مسلمان ہوئے. لیکن جس طرح سے یہ معاملہ ہوا ہے، اسی طرح سے اسلام کی جو اندرونی طاقت ہے یا اس کا اپنا استدلال ہے یا وہ جس طریقے سے انسانی فطرت کی آواز بنتا ہے، وہ بھی پھیلتا چلا گیا ہے. تو یہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کا جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. علمی طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری صورتحال کو جیسے کہ وہ ہے وہ پیش کر دیں. تو اگر میں اس کو بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلوار نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس پھیلاؤ میں، لیکن نہ ہی آپ کو ابتدائی دور میں نظر آتی ہے، نہ ہی آپ کو اختتامی دور میں نظر آتی ہے. 1415 میں مسلمان جاوا، سماٹرا اور دوسرے علاقوں میں گئے ہیں، وہاں خالص دعوت کی بنیاد پر عرب تاجروں کے ذریعے سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کی یہ بات علل اطلاق صحیح نہیں.
یعنی کہ آپ جاوید صاحب اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تلوار نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاسی طور پر مسلمانوں نے ایک علاقے پر غلبہ حاصل کر لیا، یا انہوں نے فردن فردن تلوار کی زور پر جبرن اسلام قبول کروایا؟ اس کو واضح کر دیجئے.
نہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینے کے نتیجے میں سزا کے نفاذ کا اعلان کیا گیا، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جن لوگوں کو سزا دی گئی وہ دو طرح کی سزا تھی. مشرکین کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے، تو مارے گئے لوگ. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ جو لوگ مشرکین ہیں اور انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان کے لیے موت کی سزا ہے، اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان قبول کریں. تو ایک زاویے سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنے کے معاملے میں ایک جبر داخل ہو گیا ہے. اچھا، یہی صورتحال جو ہے وہ اہل کتاب کے معاملے میں ہے، ان سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اب آپ لڑیں، یہاں تک کہ حتی یوت الجزیہ تن یدن وہم ساغرون. اس لیے میں نے عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے منکرین کے لیے یہ سزا کا نفاذ کیا گیا، وہ بھی اس کا باعث بنی کہ بہت سے لوگ ایمان قبول کر کے دین کے دائرے میں داخل ہو گئے، وہ بھی اس کا باعث بنی. لیکن یہ کہ اسلام سارا کا سارا تلوار کے دور سے پھیلا ہے، یہ بات علل اطلاق ٹھیک نہیں. دونوں پہلو سائیڈ بائی سائیڈ موجود ہیں اور ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ ایسے ہی رکھنا چاہیے سامنے.
ٹھیک ہے جی. آپ کا سوال سر،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ان حرمین سے اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ اگر مکہ کو اللہ تعالیٰ خود بلد الامین کہتا ہے، تو مکہ کو جب آپ رینک سیک کریں گے یا وہاں پر کوئی ایسی اٹراسٹی کریں گے، اس طرح نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں مدینہ کو حرم قرار دیا، تو مدینہ پر حملہ کرنا، وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے ہونا، اور پھر وہاں جو کچھ ہے جس کی جو تقریباً ایسی تفصیلات ہیں جن پہ بہت سا اتفاق ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے؟
نہیں، ہمارے اپنے زمانے میں آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے مکہ پہ قبضہ کر لیا، بلکہ حرم پہ قبضہ کر لیا، اور آپ فخر سے کہتے ہیں کہ پھر ان سب لوگوں کو مار پیٹ کے نکالنا پڑا وہاں سے. اس لیے معاملات کو اس سے بلند ہو کے دیکھنا چاہیے. یعنی اگر تو کسی نے ناجائز حملہ کیا ہے، تو اب جائز تھا ناجائز تھا، ذمہ دار تھا کوئی آدمی یا نہیں ذمہ دار،
طے کرنا پڑے گا.
وہاں کوئی ہنگامہ پھر واقع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے گئے تھے یا لوگوں کو محض ڈرانے دھمکانے کے لیے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی واقعے کے اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ ان میں آسانی کے ساتھ آپ کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے جو پہلو بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ظاہر ہے وہ پہلو کیسے سامنے آئے ہیں، یعنی کیا آپ نے کوئی ویڈیو بنا لی تھی وہاں پہ، کیا کوئی تصویر سامنے آ گئی ہے، کیا لوگوں کے زندہ لوگوں نے اٹھ کے بیانات دے دیے ہیں، کیا قبرستان میں گئے تھے اور وہاں سے جا کے ساری تحقیقات
بلکہ ویڈیو بنانے کے بعد بھی کئی کئی انٹرپریٹیشن
موجود ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے، لوگ باتیں بیان کر رہے ہیں، اور کس زمانے کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جہاں ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تین تین مہینے لگ جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ذمہ دار آدمی یہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کے تاریخی معاملات کی تفصیلات کو عقیدہ بنائے یا ان کی بنیاد پر کنڈمنیشن کرے. ان کی بنیاد پر یہ کہنا چاہیے کہ جو مواد ہمارے سامنے ہیں اس میں ہمارے خیال میں یہاں زیادتی ہوئی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں.
آپ کا کوئی سوال ہے جی؟
یہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ گیدر کریں گے کرمنلز کو اینڈ دے ول بی بلو آئیڈ، ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی. سر یہ نیلی آنکھوں سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ غم کے مارے ان کی آنکھیں تھی، یا یہ کیفیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے؟ واٹ ڈز دس مین؟
آنکھوں کے بارے میں، چہرے کے بارے میں مختلف تعبیرات قرآن مجید میں اختیار کی گئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح کی تعبیرات ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں اختیار کرتے ہیں. قرآن مجید عربی مبین میں ہے، تو عربی زبان میں غم کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، غصے کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، کسی انسان کی رسوائی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، پریشانی کو بیان کرنے کے لیے جو تعبیریں وہی اختیار کی گئی ہیں. مثلا یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ جلد کا رنگ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ جو ان کے اعمال کی سیاہی ہے اس کا ظہور.
اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا،
رنگ زرد پڑ گیا، رنگ اڑ گیا،
رنگ اڑ گیا کہتے ہیں.
یہ باتیں جتنی ہم بیان کرتے ہیں، آنکھیں پھٹی پڑ رہی ہیں، آنکھیں نیلی ہو کے باہر آ گئی ہیں، آنکھیں جو ہے وہ اب دیکھنے سے عاجز ہو گئی ہیں، اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں یہ درحقیقت زبان کی اسی طرح کی تعبیریں ہیں جس طرح ہماری زبان میں، انگریزی زبان میں، فارسی زبان میں ہوا کرتی ہیں. ان کو ایسے ہی لینا چاہیے.
آپ کا سوال ہے جی؟
میرا کوشچن اس کانٹیکسٹ میں کہ ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت قائم، اور اس کے جو اسپینڈنگز ہیں اس میں ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے اس مد میں خرچے کرنے، تو اس میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا دوں کہ جیسے ہم ریسرچ اکثر پڑھتے ہیں کہ صرف ہارورڈ نے جتنے ریسرچ پیپر ایشو کیے ہیں اس کے مقابلے میں جتنے بھی اسلامی کنٹریز عرب کو انکلوڈ کر کے بھی اتنے ملکوں نے بھی ایشو نہیں کیے. اور ونس آئی کیم اکراس ایک یونیورسٹی میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ آلریڈی 5-6 مسجدیں ہیں، تو ایک اور مسجد بن رہی تھی، تو وہ بڑا پورے جمعے سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے اس میں انہوں نے بڑا پش کیا کہ کیوں ہمیں یہ اور مسجد بنانی چاہیے. جب ختم ہوا تو مجھے موقع ملا ان سے ملنے کا، تو ایاز کے بھی آپ نے زبردست بات ہے، لیکن آپ نے اس پوری یونیورسٹی میں ایک بھی ریسرچ کی لیب نہیں ہے، اس پہ تو آپ نے کوئی کمنٹ بھی کبھی نہیں کیا کسی خطبے میں. تو یہ آنسر کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، مسجدوں کا حکم دیا، یہ ریسرچ کا حکم تو آپ بتا دیں کہاں دیا، تو میرے پاس تو کوئی آنسر نہیں تھا.
ٹھیک ہے، ریسرچ کا حکم تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے.
دیکھیے یہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں اللہ کو کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا عرض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے. یعنی ہم اپنی معاش کی جدوجہد کرتے ہیں، اپنے حالات بہتر کراتے ہیں، اس کے لیے کوئی حکم دینے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کا موضوع کیا ہے؟ یعنی جب وہ اپنا دین دیتے ہیں، ان کا موضوع یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا جس کو تم گزار رہے ہو، جس میں تمہیں میں نے عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے تم علوم کو وجود میں لاتے ہو، اپنے لیے بہتری پیدا کرتے ہو، یہ دنیا ابدی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، تمہیں میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگی جو ابدی زندگی ہے، اس ابدی زندگی میں کامیابی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، یہ دین کا موضوع ہے. یہ جو ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اقدامات کرنے ہوتے ہیں، یعنی مجھے کاروبار کرنا چاہیے، مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، مجھے تعلیم حاصل کر کے اپنی معاش کو بہتر بنانا چاہیے، مجھے کوئی کاروباری منصوبے بنانے چاہیے، یا مجھے اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہیے، اس کا عرض میرے اندر رکھ دیا گیا ہے. تو اس کے لیے یہ بڑی غلط بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا، یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ آپ کوئی معاشیات کی کتاب اٹھائیں اور یہ کہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا ذکر کیوں نہیں ہے، ایسی بات. تو یہ بات
ہمیں اپنے ہسٹری سے کوئی ملتا ہے کوئی ایسے، یعنی کہ کسی صحابہ نے یا آپ سلم نے کوئی ایسا ایک فنڈ مختص کیا ہو جس میں ہم نے ریسرچ پہ کام ہوا ہو کوئی ہسٹری میں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ابھی ایک قبائلی نوعیت کی معاشرت وہ منظم ہونا شروع ہوئی ہے. اس کے بعد جب آپ جانتے ہیں کہ عباسیوں کی سلطنت قائم ہو گئی یا امویوں کی سلطنت اندلس میں قائم ہوئی، تو وہاں پر ادارے بھی وجود میں آئے، وہاں پر لائبریریاں بھی وجود میں آئیں، وہاں تحقیقی نوعیت کے معاملات بھی ہوئے، وہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ بالکل اسی عرض کے ساتھ ہوا جو عرض انسان کے اندر رکھا گیا ہے کہ اس کو مذہب کا مسئلہ کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟
ٹھیک،
یعنی مجھے کپڑے کون سے پہننے ہیں، مجھے کس نوعیت کا لباس اختیار کرنا ہے، مجھے اپنی ضیافت کے لیے کیا کرنا ہے، کھانے پینے کے لیے کیا کرنا ہے. مذہب تو صرف اخلاقی معاملات میں مداخلت کرے گا، یعنی وہ معاملات جو میری پاکیزگی سے متعلق ہیں، جن پر میری آخرت کا انحصار ہے. تو مذہب کا موضوع میری موت ہے، زندگی نہیں ہے. زندگی کے لیے مجھے خود محنت کرنی ہے، خود جاننا ہے، خود سب کرنا ہے. مسلمان جب عروج پر تھے، یا مسلمان قومیں آپ کہیے، تو وہ بھی یہ سب کام کرتے تھے. اب دوسروں دنیا میں دوسری قومیں عروج پر ہیں، وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں. اس کے لیے کسی مذہبی حکم کی ضرورت نہیں.
جاوید صاحب, قرآن مجید میں جب آفاقی آیات کی طرف اشارت توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان پہ غور کرو, تو اس کے اندر یہ بات آپ سے آپ مضمر نہیں ہے کہ ان کے اندر جو اسرار ہیں ان کو بھی کھوج کرو, ان کی تحقیق کرو؟
وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے, موضوع یہ ہے نفس و آفاقی ان آیات پر غور کرو اور پہچاننے کی کوشش کرو کہ اس کائنات کے پیچھے وہ علیم و حکیم ہستی ہے یا نہیں. وہ وہاں پر بھی یہ موضوع ہے اس کا گفتگو کر رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کائنات کی ان حقیقتوں پر غور کرنے کے بعد ان کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ نکالو.
ٹھیک ہے,
اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے, یعنی یہ جو مغربی قومیں ہیں یہ ساری قرآن مجید یا بائبل پڑھ کے تحقیق کرتی ہیں؟
مغربی قومیں تو ہم خود کہتے ہیں نا کہ
اس زمانے میں
حق جو ہے
زمانے میں جو تحقیق ہو رہی ہے, یا انہوں نے بتایا کہ ہارورڈ میں اتنے آرٹیکل لکھے گئے ہیں یا اس طرح کے تحقیقی موضوعات پر کام ہوا ہے, ان میں سے کس نے کوئی آیت پڑھ کر یہ کام کیا؟ یہ انسان کا باطنی عرض ہے.
جب آپ راہ کرم وہ اپنے اندر پیدا فرما رہے ہیں, جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے, قرآن کا موضوع تو آخرت کی فلاح ہے, آپ جب یہ فرما رہے ہیں تو پھر تو بات ان کی جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. تو پھر ہم انسان مسلمان جو ہیں وہ اس مادی ترقی اور انویسٹیگیشن اور ریسرچ کی طرف کیوں جائیں؟ جب قرآن کا موضوع ہی ہے تو ہمیں تو اسی میں فوکس, اسی میں کنفائن رہنا چاہیے, اس پر جانا نہیں چاہیے.
یعنی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ کو کھانا کھانا ہے, اب آپ کو نماز پڑھنی چاہیے, بس کھانا نہیں کھانا ہے جی. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کھانا کھانا میری
جبلت میں ہے نا, کھانا ریسرچ تو میری جبلت میں نہیں ہے نا.
نہیں بالکل ہے, میں یہ تو کہتا ہوں اس کا عرض آپ کے اندر رکھا گیا ہے. آپ تحقیق کریں, آپ تجسس کریں, آپ چیزوں کو نکالیں, یہ سب کام آپ ادھر رجوع کریں. یہ مذہب کا معاملہ یہاں زیر بحث کہاں سے آتا ہے؟ مذہب آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ آپ نے اپنے بدن کی تطہیر, اپنے اخلاق کی تطہیر, اپنے خورونوش کی تطہیر کیسے کرنی ہے, اپنے پروردگار سے اپنا تعلق کیسے قائم کرنا ہے, تاکہ آپ اس ابدی زندگی میں جنت کے لیے منتخب ہو سکیں. تو جس چیز کا جو موضوع ہے وہ ہدایت اس سے لیں. میں نے ابھی مثال دی ہے کہ آپ ایک معاشیات کی کتاب کھولتے ہیں, تاریخ کی کتاب کھولتے ہیں, اس میں سے مذہبیات نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی کہتے ہیں بھائی اس کا یہ موضوع نہیں ہے. ایک مورخ کا موضوع یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ دنیا میں واقعات کیا ہوئے ہیں, کیسے ہوئے ہیں, ان کے پس منظر میں کیا چیزیں تھیں, ان کے محرکات کیا تھے, ان کو لوگوں نے کیسے بیان کیا ہے, اس کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں, ان کا وہ انالیسز کر کے آپ کو بتا دے گا. ایک ماہر معیشت کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اچھا دنیا میں رسد اور طلب کا توازن کیسے قائم ہوتا ہے, چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں, مارکیٹ اکانومی کیسے وجود میں آتی ہے, اس کا موضوع ہے, وہ اس پر بات کرے گا. اسی طرح مذہب کا بھی ایک موضوع ہے, وہ اپنے موضوع پر بات کرے گا نا. یعنی آپ تقاضا کر رہے ہیں ایک ماہر معیشت سے کہ نہیں آپ تو ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھائیے. مطالعہ پاکستان ایک مورخ کا موضوع ہے, اس سے پوچھیے, مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے.
ہم جو ہے وہ باٹنی والا جو ایریا جسے ہم آج باٹنی کہتے ہیں, نباتیات, علم نباتیات, اس میں مدینہ کی ایک روایت موجود ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پیوند لگا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تم جو دنیا کے,
یعنی مدینہ کے لوگوں نے وہ پیوند لگانے کا جو طریقہ تھا جس سے کھجور کا پھل بہت اچھا آتا تھا, نہ وہ قرآن پڑھ کے سیکھا تھا, نہ وہ حدیث پڑھ کے سیکھا تھا, نہ وہ بائبل کا مطالعہ کر کے سیکھا تھا, نہ وہ انجیل اور تورات کی آیات کو پھونک کر یہ کام کرتے تھے.
صحیح.
وہ انہوں نے اپنے تجربے سے, اپنے علم سے سیکھا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا عرب کے مشرکین اس سے واقف نہیں تھے, اس لیے کہ آپ کا تعلق بھی قریش سے تھا.
صحیح.
تو جو لوگ عرب سے کہ اس حصے سے آئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ ذرا اجنبی چیز تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر تبصرہ کر دیا کہ اگر تم پیمند نہ لگاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن پھل نہیں آیا. تو اس موقع پر آپ نے بہت غیر معمولی بات کہی, یہ فرمایا کہ انتم عالم و امور دنیا کو, تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہت بہتر جانتے.
گزشتہ بے شمار نشستوں میں ایک سوال جو بار بار زیر بحث آیا ہے وہ سود سے متعلق ہے. میرا تعلق چونکہ شعبہ فائنانس سے ہے اور میں تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہوں, تو یہ میرے لیے بار بار زیر بحث آتا ہے معاملات بچوں کے ساتھ بھی, وہ جاننا چاہتے ہیں سود کے متعلق. تو میں ایک تو میں اپنے سوال واضح کر دوں کہ بنیادی مدعا مجھے واضح ہے, ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ مجھے بالکل کلیئر ہے. یہاں سے آگے معاملہ جس نہج پہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فائنینسنگ میں بہت ساری اور ایسی پروڈکٹس موجود ہیں جو ایسٹ بیسڈ نہیں ہیں, جیسے ورکنگ کیپٹل کی لائنز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے, تنخواہیں دینے کے لیے, را مٹیریل خریدنے کے لیے اس قسم کی فائنینسنگ میں انوالو ہوتے ہیں. ہے یہ کاروبار کے لیے ہی, لیکن یہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ نہیں ہے, یہ کسی فیکٹری کو کھڑا کرنے کے لیے نہیں بن رہی.
ٹھیک ہے, کیش فلو کے لیے.
جی ایسے ہی. تو دونوں سائڈوں سے, بینک کی طرف سے بھی اور ریسیپینٹ سائڈ سے, لکھنے والے ایلیمنٹ کی طرف سے بھی, اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟
اس کے تین پہلو ہیں اور تینوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. کبھی بھی آپ کسی چیز کو جب تک اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھ دیں آپ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتے. پہلا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ سود ہے کیا, کیا چیز ہے سود. سود قرض پر منفعت کے مطالبے کا نام. یعنی میں نے اپنے ایک بھائی کو قرض دیا, کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا, کسی کاروبار کے لیے دیا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرض میں نے آپ کو دیا, میں اس پر نفع لوں گا, اس کو سود کہا جاتا ہے. دنیا جب سے بنی ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے. قدیم ترین تمدن میں بھی اسی کو سود کہا جاتا تھا, عرب جاہلیت میں بھی اسی کو سود کہا جاتا تھا. آج بھی اگر ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ اسی کو سود کہے گا. قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا سود ہے. اسی کو قرآن مجید نے ربا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سود کیا ہوتا ہے, اس میں کوئی وہم نہیں.
جی
اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا, یہ کہا کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرض بنیادی طور پر تبرع کا معاملہ ہے. یعنی میں اپنے ایک بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اسے مان لینا چاہیے کہ یہ معاشرے کا حق ہے. اگر میرے پاس کچھ زائد موجود ہے, میرے کسی بھائی کی ضرورت سامنے آتی ہے, مجھے دے دینا چاہیے اس کو. اتنا حوصلہ نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں قرض دوں گا, تو پھر قرض پر منفعت کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کو تبرع کہا جاتا ہے, یعنی نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے. ایک مسلمان کی مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ویسے ہی مدد کر دے, اس کی ضرورت پوری کر دے. اگر اتنا حوصلہ نہیں اور قرض دے رہا ہے تو نفع کا مطالبہ نہ کرے. دوسرے لفظوں میں جب آپ قرض دیتے ہیں تو آپ ایک نیکی اور خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہوتے. یہ اسلام کی سکھائی ہوئی اخلاقیات ہے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اس معاملے میں تو ایک طرف رکھ دیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو کاروباری معاملات ہو رہے ہیں, بینک کر رہے ہیں, بہت سی کمپنیز کر رہی ہیں, حکومتیں کر رہی ہیں, جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کاروباری معاملات میں بھی قرض لینے کو ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے. یہ نہیں بننا چاہیے, اصولاً نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ قرض لینے کا معاملہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے تبرع اور نیکی اور خیر کا معاملہ ہے. آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کاروبار میں شراکت کریں, آپ کاروبار کو سلیپنگ پارٹنر کے طور پر فائنانس کر دیں. تو فائنانسنگ کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے رہیں گے, بہت سے ہوں گے. میں جب اس سارے معاملے کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک اس وقت کا ساری کمرشل بینکنگ ہے, دو پہلو ہیں جن کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے. ایک یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی اصطلاحات پر غور کریں اور قرض دینے کے معاملے کو پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کی صورت دیں. پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقصان میں شریک نہیں ہیں, آپ نفع میں شریک ہوں گے. اور جو آدمی بھی فائنانسنگ کر کے اپنے گھر بیٹھ گیا ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نقصان میں شریک نہ کیا جائے. کیونکہ تمام کاروباری معاملات آپ نے کرنے ہیں, فیصلے آپ نے کرنے ہیں. میں روپیہ دے کے فارغ ہو گیا ہوں, میں نے آپ پر اندھا اعتماد کیا ہے, آپ کے فیصلوں کا نقصان مجھے نہیں پہنچنا چاہیے. میرے نزدیک اگر میں نقصان میں شریک ہونا چاہوں ٹھیک ہے, ہو جاؤں, لیکن اگر میں انکار کر دوں تو اس پہ شرن کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جب میں نے آپ کو اس مقصد کے لیے پیسہ دیا ہے کہ میں کوئی قرض نہیں دے رہا, میں فائنانسنگ کر رہا ہوں, تو اب سوال صرف یہ رہ جائے گا باقی کہ اس کے شرائط و حدود کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ پرنسپل سیکورڈ ہے تو اس پر دینی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر اس میں نفع لینے کے لیے آپ تقریبی نفع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, تقریبی نفع کیا چیز ہوتی ہے؟ تقریبی نفع یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایک کاروبار کرنا چاہا یا میں نے آپ کے ساتھ, میں شریک نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ میں بھی دفتر میں بیٹھتا ہوں, میں بھی فیصلے کرتا ہوں, میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ میں فائنانسنگ کر رہا ہوں, میرے پاس کچھ روپیہ موجود ہے, میں روپے کے ساتھ آپ کے کاروبار میں شریک ہو جاتا ہوں. اب ظاہر ہے اس میں سوال پیدا ہوگا کہ کاروبار میں نفع ہوگا تو کیا تقسیم ہوگی. ایک سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفع کا حساب کریں گے, پائی پائی کا حساب کر کے آپ کی رقم کے لحاظ سے آپ کو نفع دے دیں گے.
ٹھیک,
الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہت سے معاملات میں, بہت سے کاروباروں میں یہ ممکن نہیں ہوتا, مشکلات پیش آ جاتی ہیں. تو فرض کر لیجئے کہ آپ یا میں ایک تجویز صاحب میں رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کاروبار ہے، اس کے اندر کبھی 2% نفع ہوگا، کبھی 5% ہوگا، کبھی 10% ہوگا، اتار چڑھاؤ رہتا ہے کاروبار میں، نقصان بھی ہو جائے گا کبھی. آپ میرے ساتھ تقریبی یا تخمینے کے لحاظ سے طے کر لیجئے کہ میں 2%، 4%، 5% آپ کو نفع دے دوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جن کو آپ جیسے مارٹگیج کے طریقے ہیں وہ کرتے ہیں، ان میں بھی آپ نے اس کو قرض قرار دے دیا، ظاہر ہے کہ پھر ساری سود کی بحث پیدا ہو جائے گی. میں نے دیکھا کہ ملیشیا کی بینکنگ نے اس میں اصطلاح کو تبدیل کر دیا، کہ یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ کچھ نہیں ہے. یعنی بینک نے ایک چیز خریدی ہے، اس نے مکان خریدا ہے، اس نے گاڑی خریدی ہے، اس نے مشینری خریدی ہے، خرید کے آپ کو بیچ دی. یعنی ایک چیز، مثال کے طور پر جیسے میں اپنے بیٹے کے لیے گھر خرید کر اس کو بیچ دوں، اور آپ کیونکہ بل اقساط قیمت دے رہے ہیں، اس دوران میں آپ اس مکان کو استعمال کریں گے، گاڑی کو استعمال کریں گے، کرایہ دے دیجیے اس کا. تو ہائر پرچیز کے طریقے کے اوپر وہ سب چیزیں جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ جن میں آپ کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، یعنی قابل استعمال چیز، یوزبل چیز، ان میں ویسے ہی سود کا کوئی سوال نہیں ہے. اور جہاں آپ کو روپیہ دینا ہے، اس میں پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کیجیے. موجودہ کمرشل بینکنگ کو صرف ایک کام کرنا پڑے گا، قرض کی اصطلاح چھوڑ کے اور یہ طے کر کے معاملات کرنا شروع کر دیں کہ اگر کہیں کاروبار بند ہو جائے گا تو اصل ضرب سے زائد کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ اب جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے، یہ اطلاقی ہے، یہ اپلائیڈ پہلو ہے. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ اختلاف کر سکتے ہیں، زائد اختلاف کر سکتا ہے، بغیر اختلاف کر سکتا ہے، بسم اللہ کیجیے. اس کے نتیجے میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ سود کو حلال قرار دے دیا گیا. نہیں، سود تو حرام ہے، وہ طے ہے کہ قرض پر منفعت ہے. اب ایک معاملہ ہو رہا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ معاملہ قرض کا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں قرض کا ہو رہا ہے، تو بھائی پھر تو اس پر ایک پائی بھی اگر آپ لیں گے تو حرام. اس میں تعاون کریں گے وہ بھی آپ کے لیے قابل اعتراض ہو جائے گا، لیکن اگر معاملے کی نوعیت میں میرے اور آپ کے مابین اختلاف ہو گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ قرض کا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ تو اصل میں ہائر پرچیز کا ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ قرض کا نہیں ہے، یہ ایک نوعیت کی پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ ہو رہی ہے، تو اصل میں معاملے کی نوعیت ہی میں فرق واقع ہو گیا. آپ کا اس پر اطمینان ہے، آپ میری رائے قبول کر لیجئے، آپ کا اطمینان نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ قرض ہے، تو پھر قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہی ہوتا ہے.
ٹھیک، اسی میں آپ نے یہ بھی بارہا فرمایا کہ یوزبل اور کنزیومیبل کا ڈفرنس ذہن میں رکھا جائے. تو جس طرف میں سوال کو جانا چاہ رہا تھا کہ وہ جب کنزیومیبل چیزیں آ جائیں گی، جیسے را مٹیریل کی پرچیز کے لیے میں لون لے لیتا ہوں، یا میں اپنی کمپنی میں آفس کی تنخواہیں دینے کے لیے لون سے کیش فلو،
لون ختم کر دیجئے، جس نے جو دینا ہے وہ فائنانسنگ کرے. میں نے عرض کیا کہ پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ بالکل جائے.
تو اس کو کیسے آپ اس میں یعنی فرق واضح کریں گے کہ قرض اور
یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بینک سے لون لے رہے ہیں وہ لون کے بجائے اگر وہ فائنینسنگ کر دے بینک، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
حقیقت میں کر ہی یہی رہا ہوتا ہے،
فائنینسنگ کرے لون نہ لون. اگر لون
ہوگا تو جیسے ہی دیکھیے، میں نے جو یہ ساری ذریخہ سنائی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قرض دیں گے، یعنی لون کا لفظ استعمال کرتے ہی سود آ جائے گا. پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھیے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. قرض دینے جا رہے ہیں تو قرض تبرو کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، خیر کا معاملہ ہے. قرض کاروبار نہیں ہوتا، قرض سے منفعت کی توقع نہ کریں. قرض کسی بھائی کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں فائنانسنگ کر رہا ہوں، فائنانسنگ شرائط پر کی جاتی ہے، شرائط جائز بھی ہو سکتی ہیں، ناجائز بھی ہو سکتی ہیں، منصفانہ بھی ہو سکتی ہیں، ظالمانہ بھی ہو سکتی ہیں.
جاوید صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، جیسے ہی لون کا لفظ استعمال کریں گے یہ ہو جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں فائنینسنگ، تو ایسا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جو وہ پرٹیکولر پروسیس یا پرٹیکولر جنس تبدیل نہیں ہو رہی، آپ صرف نام تبدیل کر رہے ہیں. اگر میں
یہ کہہ رہا ہوں کہ جنس تبدیل حقیقت میں ہو چکی ہوئی ہے، آپ غور نہیں کر رہے. یہ حقیقت میں کاروباری معاملات ہو چکے ہیں. یعنی اب آپ کو کون اس طرح قرض دیتا ہے، ذرا مجھے لے کے دکھائیے. بھائی جب یہ آپ ایک کاروبار کا پہلے نقشہ بناتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی متعین ہوتی ہے، وہ لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کیا امکانات ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. یہ باقاعدہ طریقے سے ایک پروجیکٹ پہ فائنانسنگ کی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک پرانی اصطلاح چلی آ رہی ہے کہ ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں. تو جب آپ قرض دے رہے ہیں تو پھر آج راہ کرم آپ منفعت کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ پھر نیکی کا کام ہے، کر کے فارغ ہو، گھر میں بیٹھے. اگر آپ کوئی کاروبار میرے ساتھ کر رہے ہیں تو اصل میں آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، فائنانسنگ کر رہے ہیں، شراکت کر رہے ہیں. اب آپ اپنے معاملے کو سمجھیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں.
ٹھیک،
تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا نام تبدیل کر دیں، میں یہ کہتا ہوں اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے، اس کی حقیقت کی تبدیلی کو سمجھے. اور حقیقت کی تبدیلی سے جو کچھ معاملات میں بھی تبدیلی کرنی ضروری ہے وہ آگے بڑھ کے کریں.
آپ کا سوال جی.
سعودی عربیہ میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹلی مکہ کے جو لاز ہیں ان کے وہ یہ ہیں کہ اف یو آر سنگل اینڈ بلو سرٹن ایج آپ آ کے عمرہ نہیں کر سکتے, اور اس طرح کے بیکاز آف ہاؤ دا پیپل آف آر ریجن بہیو جب وہ وہاں جاتے ہیں انہوں نے لاز. سر یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر اسلامی نظریے سے یہ جو حدود لگائی گئی ہے عمرے سے روکنے کی, اس کو اللہ تعالیٰ ہاؤ وڈ ہی لک ایٹ آل آف دس؟
ٹھیک ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں؟
کسی بھی معاملے میں جب آپ کوئی روک لگاتے ہیں یا آپ کوئی حد قائم کرتے ہیں تو اس کی ریزن ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ لوگوں نے پیدا کر دیا ہے. اب اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو لوگ بڑی تعداد میں لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کا بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ بچے کچھ لے جائیں, رش بہت ہو گیا ہے, لوگ اس زمانے کے نہیں رہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ 2-4 ہزار لوگ ہیں, اب تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر نیک نیتی کے ساتھ پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تاہم یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ لگانی چاہیے, کم سے کم لگانی چاہیے. اگر وقتی طور پر لگانا سے مسئلہ حل ہو جائے تو اٹھا لینی چاہیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, اور جیسے ہی اس کا مقصد حاصل ہو گیا تو اٹھا لیا اس کو. تو یہی کام کرنا چاہیے. تاہم پابندی لگانا بعض وقت ناگزیر ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی لوگوں کے اوپر زد آنے کا خطرہ ہے یا ان کی جان مال آبرو کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو آپ قانون سازی کرتے ہیں. یہ قانون سازی تمام جائز اموری میں کی جاتی ہے, اس لیے کہ عام حالات میں تو دیکھیے میں دائیں چلا جاؤں بائیں چلا جاؤں کوئی پابندی تو نہیں ہے, لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ سڑکوں پر دائیں بائیں جانے کے نتیجے میں موجودہ زمانے کی ٹریفک میں حادثے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ نے قاعدے بنا لیے کہ آپ نے مڑنا اس طرح ہے, آپ نے ایک طرف گاڑی چلانی ہے, آپ نے لائن کو کراس نہیں کرنا. یہ ساری جتنی پابندیاں ہیں یہ ایک جائز معاملے میں لگائی گئی. کیوں لگائی گئی ہیں؟ جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے. تو یہ چیز حج میں بھی زیر بحث آ سکتی ہے, عمرے میں بھی آ سکتی ہے, سفروں میں بھی آ سکتی ہے, سفر کرنے کے طریقوں میں بھی آ سکتی ہے. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے.
ٹھیک جناب, آپ کا سوال.
غانی صاحب, قرآن بہت سی جگہ پہ مخاطب ہوتے ہوئے لوگوں کو کہتا ہے مین آف انڈرسٹینڈنگ, مین آف ریزننگ, مین آف وزڈم. تو یہ جو اصطلاح ہے یہ کیا کسی اسپیسیفک اس کے لیے ایٹریبیوٹ ہونا ضروری ہے کہ میرے جیسا یا ان جیسا بھی کوئی بندہ مین آف انڈرسٹینڈنگ کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا اتر سکتا ہے, یا صرف یہ اسکالرس تک ہی محدود ہے یہ ڈیفینیشن؟ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیجیے.
نہیں دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ ساری صفات اس کے اندر پوٹینشلی رکھ دی ہے, بالقوا موجود ہے. ان صفات کا ظہور تربیت سے ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی نے اپنی عقل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, اس نے اس حقیقت کو جو اس کے اندر موجود تھی نمایاں کرنے کی جدوجہد کی, یا اس نے اس کی آواز کو دبا دیا. وہ ایک طالب علم بنا, اس نے علم کو علم کے طریقے پہ حاصل کیا یا تعصبات کی نظر کر دیا. تو اصل میں ہم اپنے اندر موجود پوٹینشل کو نشو نما دیتے ہیں. یہ نشو نما دینے کا عمل ہر انسان کیا ہوتا ہے, اگر ہم اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے نشو نما دیں تو ایک ایک انسان دانشمند بھی ہے, عقل والا بھی ہے, سمجھنے کی صلاحیت لے کر بھی آیا. یعنی کوئی چند مستثنیات ہوں گی. یہ وہ علم و عقل نہیں ہے جو ماہرین کے ہاں ہوا کرتا ہے, یہ وہ علم و عقل ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیت فرمایا ہے اور اس کا یہ عطیہ ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں خیانت کرتے ہیں, بعض اوقات جو نعمت ہم کو ملی ہے اس نعمت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں, اور بعض اوقات ایسی آفات اس کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں کہ اس کا سارا حسن اور نور ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ نعمت ہر انسان کو دی گئی.
میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے, اس میں روزانہ نئے نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں, جدید مسائل جن کو ہم کہتے ہیں, تو ان نئے پیش آمدہ مسائل میں شرعی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں اجتہاد جو ہے وہ کون کرے گا, اور آپ کے نزدیک اجتہاد کے اصول اور شرائط کیا ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ جو اجتہاد کی تعبیر ہے یہ جس موقع پر اختیار کی, دیکھیے وہاں کیا گفتگو ہوئی ہے. اس روایت پر بہت کچھ کلام کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے سارے علم میں، علم اصول میں، وہی روایت اس اصطلاح کا ماخذ، وہیں سے یہ اصطلاح اجتہاد کی نکلی ہے. وہ گفتگو سیدنا معاذ کے ساتھ ہوئی رضی اللہ عنہ، ان کو یمن کا عامل بنا کے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں جیسے کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے. تو ان سے پوچھا ہے کہ وہاں جو معاملات تمہیں پیش آئیں گے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا. فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں وہ بات نہ ہو. یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو میں بھی بیان کر رہا تھا کہ قرآن کا ایک موضوع ہے، وہ اسی پہ گفتگو کرے گا. تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ روایت بیان کر رہی ہے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ ملے. تو انہوں نے کہا کہ میں پھر اللہ کے پیغمبروں کی سنت کو دیکھوں گا، آپ کی سنت کو دیکھوں گا. تو آپ نے فرمایا بھائی لم تجد، وہاں بھی نہ ہوا، وہاں بھی نہ ہوا، پھر کیا کرو گے؟ ان کا اجتہد رائی ولا آلو، میں پھر اپنی عقل کو استعمال کروں گا اور پوری جد و جہد کر کے رائے قائم کروں گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا، یہی در حقیقت ہر انسان کے لیے خدا کے پیغمبر کا پیغام ہے. کیونکہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ وہ بات تم نے کی ہے کہ جو خدا کے پیغمبر کا منشا تھا. یہی صحیح رویہ ہے، یہی اختیار کرنا چاہیے تمہیں. ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں یہی کہا ہے کہ یہ وہ دائرہ ہے جس دائرے میں ہمارے پاس قرآن کی سنت کی ہدایت نہیں موجود ہوتی. تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے جو عقل ہم کو دے رکھی ہے اس کو استعمال کریں گے. عقل استعمال کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے. معاملے کی نوعیت بڑی حد تک واضح کر دیتی ہے کہ کس کی بات قابل اعتنا ہوگی. اب خود سوچئے کہ اگر ایک عام آدمی بیٹھ کر معیشت کی گتھیاں سلجھا رہا ہو تو آپ اس کی بات کو اتنا قابل اعتنا نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی ماہر معیشت گفتگو کر رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے اپنی زندگی لگائی ہے، اس نے اس علم کو پڑھا ہے، اس علم پر جو کچھ کام ہوا ہے اس پر اس کی نظر ہے، تو لہذا اس کی بات کو آپ زیادہ اعتنا اور توجہ سے سنتے ہیں. دنیا میں جو مسائل ہمیں پیش آنے ہیں وہ سارے دینی نہیں ہونے، یعنی وہ مسائل جو ہیں وہ معیشت سے متعلق بھی ہونے ہیں، معاشرت سے متعلق بھی ہونے ہیں. وہ کہیں اعضاء کی منتقلی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں خون کے انتقال کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں معاملہ اخلاقی بھی ہے اور کہیں معاملہ طبی بھی ہے، کئی ملی جلی چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں پیش آتی رہیں گی. تو ان تمام چیزوں پر غور و خوض کرتے وقت ہر آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ عقل استعمال کریں گے تو دلیل دیں گے نا، آپ بتائیں گے کہ میں یہ رائے دے رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے. وہ دلیل یا مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی. اگر وہ کمزور ہے تو دوسرے لوگ اس کی غلطی واضح کر دیں گے، اگر وہ مضبوط ہے تو اپریسیشن ہو جائے گی، لوگ اس کو قبول کر لیں گے. اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرق رکھا ہوا ہے کہ لوگ علم و عقل کو استعمال کرنے میں متفاوت ہیں، صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت فرق ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض خاص علوم کی طرف خصوصی رجحان دیا ہوتا ہے، نہ ہر آدمی شاعر ہے، نہ ہر آدمی ادیب ہے، نہ ہر آدمی مصور ہے، تو اس کا ظہور بھی آپ سے آپ ہوگا. جو لوگ کسی فن کو، کسی علم کو، کسی مسئلے کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے والے ہوں گے ان کی بات زیادہ قابل اعتنا ہوگی، ان کو زیادہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی بات بیان کریں. تو یہ ایک فطری عمل ہے میرے نزدیک، جو اگر معاشرے میں قدغنے نہ لگائی جائے تو آپ سے آپ ہونا شروع ہو جائے گا. میں اسی کا قائل ہوں، صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ اسی اصول پر ہو رہا تھا. بعد کے ادوار میں جو کچھ پابندیاں لگائی گئیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. عام طور پر ان پابندیوں کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ذرا نظم قائم ہو گیا اس سے، لیکن نظم تو قائم ہو گیا ہوگا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ذوق تحقیق ختم ہو گیا، ہر آدمی اس میں اپنا کنٹریبیوشن داخل کرے، یہ چیز ختم ہو کے رہ گئی. سوسائٹی کے ساتھ ریلیونس کے مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ ایک آدمی، اب مثال کے طور پر میں ہوں، پوری زندگی میں کبھی میں دکان لگا کے نہیں بیٹھا، تو میں کاروبار کے بے شمار مسائل کو سمجھ نہیں سکتا. اب ایک کاروباری مسئلے سے متعلق رائے قائم کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں سر کی ٹھیکریاں بھی توڑ لوں تو کوئی معقول رائے قائم نہ کر سکوں، لیکن ایک عام مارکیٹ میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ چٹکیوں میں اس مسئلے کا حل بیان کر دے. تو اس لیے اس کو پھیلا دیجئے، یعنی ساری سوسائٹی کے اندر یہ چیز پیدا کیجئے کہ جب آپ پر یہ واضح ہو جائے. دین کا عالم کیا کرے گا؟ دین کا عالم آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مسئلہ سنت میں نہیں ہے، اس نے بتا دیا. اچھا، یا وہ یہ بتا دے گا کہ ہے اور اس میں یہ رہنمائی دے دی گئی. وہ رہنمائی اجمالی رہنمائی ہوتی ہے، عام طور پر وہ مل گئی آپ کو. اس کو لے کر ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے وہ اجتہاد کرے، رائے قائم کرے، ماہرین خود پیدا ہو جائیں گے، اعلیٰ درجے کے لوگ پہلے سے سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی رائے دیں گے، آراء جب سامنے آئیں گی اپنی معقولیت اپنے استدلال کی بنیاد کے اوپر یا مانی جائیں گی یا رد ہو جائیں گی۔
سرکاری سرپرستی میں جو کہتے ہیں کہ اجتہاد سرکاری سرپرستی میں ہونا چاہیے یا اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں بنی ہوئی ہے، تو اس کے وجود کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔
سرکاری سرپرستی سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی؟ سرکاری سرپرستی میں تو صرف احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے ہی پڑا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رہے کرم، اس طرح کی تجویزیں جو ہیں ان سے توبہ و استغفار کر لینی چاہیے۔ اجتہاد آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، ہر صاحب علم کو کرنا ہے، جو کسی فن کو جانتا ہے اس کو کرنا ہے، رائے دینی ہے اس کو، اس رائے کے اظہار پر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی غلطی خود فطری اصولوں کے اوپر واضح ہوگی، یعنی جب آراء سامنے آئیں گی تو آپ ایک بات کہیں گے، میں بتاؤں گا کہ اس میں تو یہ غلطی ہے، یا یہ چیز تو آپ نے ملحوظ نہیں رکھی، یا آپ نے تو یہاں پہ حقائق کو ٹھیک طریقے سے مرتب ہی نہیں کیا، یا آپ کے تو مقدمات کی ترتیب درست نہیں ہے۔ تو یہ عمل ایک آزادانہ عمل ہے جو سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، یہی اصل میں اگر آپ غور کریں تو ترقی یافتہ معاشروں میں ہو رہا ہے، یعنی رائے کی آزادی کے ساتھ یونیورسٹیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، اداروں میں کام کر رہے ہیں، اکیڈمیوں میں کام کر رہے ہیں، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے ایسے میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے بعض مقالات میری نظر سے گزرے ہیں، ایسی احمقانہ تحقیقات ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہے، ان کو بھی انکریج کیا گیا ہے، ہونے دیا گیا ہے۔ اصل میں وہ حماقتیں جب سامنے آتی ہیں تو دوسرے لوگ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، نئی تحقیق سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، انہی حماقتوں کے اندر سے بعض دریافتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ عمل آپ اگر تجزیہ کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ہوگا ہمارے یہاں بھی۔ اب اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ ہمیں ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہے، ایسا بھی ہے نا، اگر معاملہ مجھ سے متعلق ہے میں رائے قائم کر لوں گا، میں نے آپ کی رائے کو زیادہ بہتر مان لیا، جب میں نے ماضی کے کسی بزرگ کی رائے کو بہتر مان لیا، میرے اس حق کو آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ میرا اطمینان ابو حنیفہ کی رائے پر ہے، الحمدللہ، میرا اطمینان احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہے، الحمدللہ، میرا اطمینان آج کے کسی صاحب علم کی رائے پر ہے، ایک عام آدمی کی رائے پر ہے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ یہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے ہوں عام آدمی کی حیثیت سے۔ ریاست کی سطح پر ضرورت پڑ گئی ہے کوئی رائے قائم کرنے کی تو پارلیمنٹ کا ادارہ موجود ہے، تمام اہل علم اپنی رائے وہاں رکھیں، پارلیمنٹ اس پر غور کرے۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کمیٹیز بن جاتی ہیں، ان میں ان متعلقہ علوم کے ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے، جب آپ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک قانون کا مسودہ تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ اس کو یا قبول کرتی ہے یا رد کر دیتی ہے، قبول کر لیتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہی جو طریقہ اختیار کیا گیا دنیا بھر میں، یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے، اور مسلمانوں کے معاشرے میں کسی کو اختیار ہونا چاہیے۔
بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا، آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے گفتگو کی اور آج ہمارے پاس متفرق سوالات تھے، ای میلز پر بھی موجود تھے سوالات۔ یہاں پر جو بحث ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی ڈسکشن آپ کے سامنے آئی، جو سوال جو جوابات جاوید صاحب نے دیے، ممکن ہے کہ اس سے مزید کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں۔ اس ای میل ایڈریس پر اپنے ان نئے سوالات کو ضرور بھیجیے گا، ihat duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔